الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس کے نقل کرنے والے مشہور صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیعت عقبا کے موقع پر ایمان لائے تھے. بوقت ایمان 13 یا 14 سال کی ان کی عمر تھی، اور سن ہجری 18 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں طاعون امواس، ایک بہت زبردست طاعون اور بیماری پھیلی تھی خلافت فاروقی کے زمانے میں، اس میں آپ کا انتقال ہوا ہے. 33 سال کی عمر پائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن حضرات صحابہ سے قرآن پاک کو سیکھنے کی لوگوں کو تلقین فرمائی، ان میں حضرت معاذ بھی ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: استقرا القرآن من اربعات ابن مسعود و سالم مولا ابی حذیفہ و ابی ابن کعب و معاذ ابن جبل. 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو: عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم مولا ابا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: نعم الرجل معاذ بن جبل. معاذ بن جبل بڑے اچھے آدمی ہیں، اور انہی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: عالمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ حضرات صحابہ میں حلال اور حرام کے احکام کے سب سے زیادہ جاننے والے حضرت معاذ بن جبل. اندازہ لگاؤ کیا مقام ہوگا، کہ عمر کتنی تھی. ایمان لائے اس وقت عمر ان کی 13-14 سال کی. فوراً اسی کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو ان کی عمر 25 سال کی ہو. اس عمرہ میں وہ مقام حاصل کیا کہ بارگاہ نبوت سے ان کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے: عالمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ حلال اور حرام کے مسائل کے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو آدمی فقہ حاصل کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ حضرت معاذ کے پاس آوے. اور حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی, ان ابراہیم کان امتاً قانتاً للہ. تو یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, ان معاذاً کان امتاً قانتاً للہ. تو پوچھا کسی نے کہ امت کا کیا مطلب؟ جواب میں فرمایا, جو لوگوں کو بھلائی کی اچھی باتیں سکھلائے اس کو امت کہتے ہیں. اور قانت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی آپ کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کے ایک مخصوص علاقے کا حاکم بنا کر بھیجا. تو جب بھیج رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر, اس شان سے کہ ان کو سواری پر سوار کرایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل. ویسے تو ان کا جی کہاں چاہ رہا ہوگا, لیکن حضور کا حکم تھا, اس طرح وہ سواری پر ہیں, حضور پیدل ہیں. اور پھر جب آخری گھڑی آئی رخصتی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے معاذ شاید آئندہ تم سے ملاقات نہ ہو. یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور ان کی طرف سے ہٹا لیا. آپ کی طبیعت مبارکہ پر بھی اتنا اثر تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی بات کبھی کسی پورے ذخیرۂ حدیث میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ موقع ہے. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سن کر رو پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو ہے انا, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا, انا اولا الناس بی المتقون من کانوں و حیث کانوں, کہ مجھ سے سب سے زیادہ گھبراؤ مت, دور جا رہے ہو, یہ دوری تو جسمانی دوری ہے, حقیقی جو ہے قربت تو یہ ہے. انا اولا الناس بی, لوگوں میں سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, تقوی اختیار کرنے والے ہیں. من کانوں حیث کانوں, جو بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی رہتے ہوں, سات سمندر پار دور رہ کر بھی اگر کوئی آدمی تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہے. تو بہرحال یہی حضرت معاذ ابن جبل, انہی کو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا, اے معاذ انی احبک یا معاذ, میں تم سے محبت کرتا ہوں, ہر نماز کے بعد یہ ضرور پڑھا کرو, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ اللہ تو میری مدد فرما تیرا ذکر تیری یاد کے کرنے میں اور تیری اچھی عبادت, علی ذکرک اور تیرا شکر ادا کرنے میں اور تیری اچھی عبادت کے معاملے. یہ روایت حضرات محدثین کے ہاں مسلسل بالمحبت کہلاتی ہے. حضرت معاذ کو حضور نے فرمایا, حضرت معاذ نے اپنے شاگردہ کو اس طرح یہ سلسلہ آگے تک, ہم نے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے جب یہ روایت سنی مسلسلات میں, حضرت نے فرمایا وَإِنِّي أُحِبُّكُمْ, کہا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں, تم بھی کہو ہر نماز کے بعد اللہم انی علی ذکرک و شکر. الحمدللہ جس دن سے وہ روایت حضرت شیخ سے سنی ہے برابر عمل ہے, ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کا 50 سال ہو گئے, اللہ کا شکر اور احسان ہے. خیر تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق تھا. اس حدیث کے روایت کرنے والے وہی حضرت معاذ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت. پہلی بات تو یہ فرمائی, تم جہاں کہیں بھی ہو, تنہائی میں ہوں یا لوگوں کے مجمع میں موجود ہوں, گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں, دن میں ہوں یا رات میں ہوں, کہیں بھی ہوں, اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر مومن کے دل میں ہر وقت ہونا چاہیے. تقوی جو ہے نا, تقوی کیا ہے؟ لفظ تقوی عربی زبان کے اندر دو معنی دینے کے لیے آتا ہے, ایک تو ڈر اور دوسرا پرہیز. جسی یہ متقی کا ترجمہ جو ہے ڈرنے والا, اللہ سے ڈرنے والا, پرہیزگار کیا جاتا ہے, گویا وہ آدمی جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہو اس کو متقی کہا جاتا ہے. چنانچہ حضرت حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور جلیل القدر صحابی ہیں اور جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرؤہم عبید حضرات صاحب، ان کو بھی بارگاہ نبوت سے بہت بڑا سرٹیفکیٹ ملا تھا کہ حضرات صحابہ میں گویا قرآن پاک کی سب سے زیادہ بہترین پڑھنے والے علم قرآت کے ماہر کون ہیں؟ عبید بن کعب. بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہے عبید اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر کے سناؤں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سمانی، کہ اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ کو یہ فرمایا؟ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جب حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تو یہ سوال کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس کی وجہ بتلائی ہے حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہو کہ آپ اپنے صحابہ میں سے کسی کو بھی یہ سورت سنائیے اور آپ نے اپنے طور پر حضرت عبید کا انتخاب کیا ہو. یہ بھی تو یہ بھی تب بھی یہ کہہ سکتے ہیں، اگرچہ یہ بھی ان کے لیے بڑی سعادت کی بات تھی، لیکن ایسی باتوں میں آدمی جو ہے ذرا ڈیپ میں جاتا ہے تاکہ بات پکی ہو جائے. اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کو پکا کرنے کے لیے پوچھا کہ میرا نام لے کر کیا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں آپ کا نام لے کر اللہ نے یہ حکم دیا. روایت میں ہے کہ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ یہ آنسو جو تھے نا محبت کے آنسو تھے، شکرانے کے آنسو تھے، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. تو بہرحال یہی حضرت عبید ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے عبید تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی جو ہے قرآن و حدیث کے ماہر، عربی زبان سے واقف، پھر بھی پوچھ رہے ہیں تقویٰ کیا ہے. تو حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دینے سے پہلے ان سے ایک بات پوچھی کہ امیر المومنین، کیا آپ کانٹے والے راستے سے کبھی گزرے ہیں؟ چونکہ عرب میں اس علاقے میں جو ہیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوا کرتی تھیں اور وہاں سے کبھی پیدل یا سوار ہو کر کے گزرنے کی نوبت آتی تھی. دونوں طرف جھاڑیاں ہیں، بیچ میں ایک پگڈنڈی ہے، ایک آدمی گزر جائے ایسی. کہاں اس کی نوبت تو آئی ہے، کا مادہ فعال تھا، کیا ایسا جب موقع آیا تو آپ نے کیا کیا؟ کہا شمبر تو سمت صحت، تو اپنے کپڑوں کو خوب اچھی طرح سمیٹ کر کوشش کر کے اندر سے اس طرح گزر گیا کہ کپڑے کانٹوں میں الجھنے نہ پائیں. بس انہوں نے کہا یہ دنیا جو ہے نا یہ گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، آدمی اس طرح گزر جائے کہ کسی کانٹے کے لگنے کی نوبت نہ آئے. خلی ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، ہر قسم کے گناہوں کو چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں چھوڑ دو، اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. یہ تقویٰ دراصل میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے. کسی ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تقویٰ کا حکم دیا جاتا تو ہر مومن کے لیے اس کا اختیار کرنا فرض تھا. چہ جائے کہ بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے تو اب یہ تو ایک فرض اور ضروری چیز ہے، لیکن ہم لوگوں کے دل و دماغ میں ایک غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے. تقویٰ کا جب لفظ آتا ہے تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے تقویٰ، تقویٰ یہ تو اللہ کے خاص خاص بندوں کا کام، میں کہاں اور تقویٰ کہاں؟ اللہ کے خاص خاص بندے ہیں وہ یہ چیز، یہ صفت ان میں پائی جائے گی، میری کیا حیثیت؟ اور کیوں تقوی کا مطلب ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے دن بھر روزے رکھے یا رات بھر کیا رکھے، رات بھر عبادت کرتا رہے. نہیں بھائی، یہ دن بھر روزے رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے کا نام تقوی نہیں ہے. اور یہ بات میں اپنی جیب میں سے نہیں کہہ رہا ہوں، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی جو ہے کتاب ہے جامع العلوم والحکم، اس میں انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، لیس التقوی بصیام النہار ولا بقیام اللیل، تقوی دن بھر روزے رکھنے اور رات بھر اللہ کی عبادت میں کھڑے رہنے کا نام نہیں ہے، تو پھر کس کا نام ہے بھائی؟ ولیکن التقوی ترک ما حرم اللہ وادا ما افترض اللہ، لیکن تقوی نام ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو چھوڑ دینے کا، اور اللہ نے جن چیزوں کو فرض اور ضروری قرار دیا ہے ان کو ادا کرنے کا، فرائض کی ادائیگی اور محرمات کو چھوڑنے کا نام، اسی کا نام تقوی ہے، یہی اصل چیز ہے. بعض روایتوں میں تو خالی اتنا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ترمذی ہی میں، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتیں ان کو بتلائیں، ان میں پہلی تھی اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اب کوئی کہے گا کہ اس میں فرائض کا تو تذکرہ نہیں ہے، بھائی فرائض کی ادائیگی ضروری ہے، اب اگر کوئی آدمی فرض کو ادا نہیں کرے گا تو اس کا ادا نہ کرنا کیا ہوگا؟ حرام. تو حرام سے جب بچے گا تو فرض ادا کر کے رہے گا، اس جملے میں بھی سب کچھ آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اسی واقع خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقا فرمایا گیا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اسی کا نام تقویٰ ہے. کسی نے حضرت حکیم الامت نور اللہ اور مرقدہ سے پوچھا کہ حضرت یہ بدنگاہی جو ہے صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو، کوئی آدمی کوئی معمولی چنگاری سمجھ کر کے اپنے کپڑے کے بکسے میں اس کو رکھتا نہیں ہے، چنگاری چھوٹی ہو یا بڑا انگارہ ہو، آگ لگانے کے لیے اور آپ کے گھر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وہ کافی ہے. ہر گناہ سے آدمی اپنے آپ کو بچاوے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے اور آپ کی عاقبت برباد ہو جائے. اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی سی نیکی آپ نے کر لی، اللہ تعالیٰ اس سے ایسے راضی ہو گئے کہ آپ کا کام بن گیا. ایک مومن جو ہے نا وہ تو ہر چیز میں حرص کرتا ہے. تو بہرحال یہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. اسی کا حکم دیا گیا. حافظ ابن رجب حملی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو اکابر تابعین میں سے ان کا بھی مقولہ نقل کیا، المتقون الذین اتقوا ما حرم اللہ علیہم وادوا ما افترض اللہ علیہم، متقی وہ ہیں جو بچاتے ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو اللہ نے ان پر حرام کی ہیں، اور جو اللہ نے فرض کی ان کو کیا کرتے ہیں؟ بس اس کا نام ہے تقویٰ. یہ تقوی کا نام سن کر اور رات بھر کی عبادت اور دن بھر کے روزے سوچ کر کے اپنا دامن جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مومن کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا پابند اور مکلف بنائے. کیا مطلب تقوی کا؟ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا. اور یہ تقوی ہر حالت میں، اتق اللہ، اس حدیث میں حضور فرماتے اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہیں تب تو جو ہے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچا رہے ہیں تاکہ ہمارا بھرم لوگوں کے اندر قائم رہے، ہماری بزرگی کے لوگ قائل رہیں، اور تنہائی ہے تو سب کچھ کر لیتے ہیں. یہ نہیں، اس کا نام تقویٰ نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حالات میں لکھا ہے، ان کے آزاد کردہ غلام اور ان کے شاگرد حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ پر قیام ہوا، رات کے وقت ایک چرواہا بکریاں لے کر پہاڑی پر سے نیچے آیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے کہا بھائی ایک آدھ بکری فروخت کرو گے، بیچو گے ہمارے ہاتھ؟ تو اس چرواہے نے کہا، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ابن عمر ہیں، اس چرواہے نے جواب میں کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو خود بھی غلام ہوں، میرے آقا کی بکریاں ہیں اور میرے آقا نے اپنی ان بکریوں کو چرانے کی ذمہ داری میرے حوالے کی ہے, اس خدمت کو میرے حوالے کیا ہے, نہ تو میں اس کا دودھ کسی کو دھو کر دے سکتا ہوں نہ یہ بکری کسی کو بیچ سکتا ہوں. اس نے صاف جواب دیا, انکار کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان لینے کی غرض سے, اس کو جانچنے کی غرض سے کہا, ارے بھائی بیچ دو نے ایک آدھ بکری, 10 درہم 15-20 درہم میں تم کو دے دوں گا اور وہ تم اپنی جیب میں رکھ لیجیے, اور آقا اگر تم سے پوچھے کہ بکری ایک آدھ بکری یہ کم کیوں ہو گئی, چونکہ اس زمانے میں اس طرح جو ہے جنگلوں میں جہاں بکریاں یا صحرا میں جہاں بکریاں چرائی جاتی تھی بھیڑیے آ کر کے بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کرتے ہی رہتے تھے اور بکری کو پھاڑ کھا کر یا اٹھا کر لے جاتے تھے. تو اپنے آقا کو کہنا کہ بھیڑیا آ کر کے بکری لے گیا, اس کو کہاں پتا ہے. یہ حضرت نے امتحان اور لینے کے لیے جانچنے کے لیے اس کو یہ بات کہی. اس پر وہ غلام کیا کہتا ہے, سیاہ فام غلام بکریوں کا چرواہا, یا ہذا فاین اللہ, اے اللہ کے بندے پھر اللہ کہاں گیا, اللہ تو دیکھتا ہے, اس کو تو معلوم ہے کہ بھیڑیا نہیں لے گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ جواب سن کر کے رو پڑے اور اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے کہ اس کے آقا کا پتہ لگا کر اس کو آقا کے پاس سے خریدا اور اس کو آزاد کر دیا, وہ بکریاں بھی آقا کے پاس سے خریدی اور اس کو ہدیے میں دے دی. تو بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اگر کسی آدمی کے دل میں آ جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, جواب دینا ہے, وہاں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, کوئی اس کو کی نگرانی کر رہا ہو یا ہر حال میں وہ جو ہے اللہ کے احکام کو بجا لانے کا اہتمام کرے گا, آج اسی کی ضرورت ہے. حکومت کے قوانین جو ہیں لوگوں کو گناہ سے زبردستی تو روک سکتے ہیں لیکن ان کے قلوب کے اندر گناہ کی نفرت پیدا نہیں, یہ تو اللہ کا ڈر ہی ہوگا جو اس کو کرے گا, اس لیے ضرورت ہے. یہ اللہ کا ڈر کہاں سے آئے گا, یہ ڈر انہی لوگوں کے پاس آئے گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہے لِکُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ, ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے. دنیا میں دنیا والے سونا کہاں سے لاتے ہیں, سونے کی جو کان اور مائن ہے نا وہاں سے. اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو جس دن پیدا کیا تھا نا, زمین اور آسمان کو ہر چیز کے ذخیرے زمین اور آسمان کے مختلف حصوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن سے بنا کر کے رکھ دیے ہیں. لوگوں کو سونے کی ضرورت ہو تو سونے کی کانیں وہاں سے لیں گے, چاندی کی ضرورت ہو تو چاندی کی کان سے لیں گے, اور تانبے کی ضرورت ہو تو تانبے کوئلے کی ضرورت ہو تو کوئلے, ہر چیز کے ذخیرے اللہ نے بنائے ہیں. تو گویا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر چیز کی کان ہے اور تقوی کی کان جو ہے اللہ کے نیک بندے اور اہل معرفت کے قلوب ہیں, ان کی صحبت میں آدمی رہے گا. جو اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ کا ڈر اس کے دل میں بھی آ جا رہا ہے, یہ چیز کہیں دوسری جگہ نہیں ملے گی. تو بہرحال ضرورت ہے اس کا اہتمام کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے, اور اللہ اپنا ڈر اپنا تقوی ہمیں عطا فرمائے. یہی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے, اور یہ جس کو حاصل ہو گیا وہ سب کچھ اس کو حاصل ہوا ہے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دعا کر لو. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر اے اللہ تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی، اے اللہ ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے یہ بندے جو یہاں پر ہیں خالص تیری محبت اور تیرے تعلق کی بنیاد پر یہاں آئے ہیں، اللہ ان کی محبتوں کا صلہ تو بھی اپنی محبت سے عطا فرما، ان کو تو اپنی رضا اور محبت عطا فرما، سب سے راضی ہو جا، اور اے اللہ تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اور اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.